بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وإدرة الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درس نمبر 507 قاعدے کے مطابق مسائل کے بیان سے شروع ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری پوری پوری کوشش یہی ہوگی کہ نہ صرف یہ کہ وہ جو درمیان میں ایک ضمنی مسئلہ والدین کی قضا نماز کا آ گیا تھا، اسے مکمل کیا جائے، بلکہ ساتھ ساتھ جو ترتیب مسائل قائم ہو چکی تھی، یعنی ابتدائی توضیح المسائل سے، اسے بھی آج کسی نہ کسی طرح سے برقرار رکھا جائے. البتہ ایک گزارش یہ ہے کہ بجلی کے مسئلے کی بنا پر اگر آپ حضرات پیچھے بیٹھنا پسند کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ ظاہری فاصلہ آ جائے، اس لیے کہ ایک تو یہ ظاہری فاصلوں کی اہمیت نہیں ہوتی، اور دوسرے یہ کہ ایک عام دلچسپ اور بہت ہی ہلکا پھلکا بھی اگر کوئی پروگرام ہو تو لطف اندوز ہونا مشکل ہوتا ہے کہ اگر شریک ہونے والے اپنے آپ کو زحمت میں محسوس کر رہے اور وجہ یہ یہاں کا یہ ثقیل درد اور آج اور زیادہ یہ ثقیل یا ہیوی ہو جائے گا مسائل کے بیان کی وجہ سے، تو چونکہ میرے لیے کبھی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ مجمع ایک جگہ بیٹھا ہے کہ بکھرا ہوا بیٹھا، لوگ جگہ ہونے کے باوجود دیوار پہ سہارا لے کے بیٹھے، لوگ اس بجلی کے پرابلم کی وجہ سے مثلا پیچھے بیٹھے اس لیے کہ آپ کی شرکت تھی. میرا اصل مقصد ہے چاہے ظاہری اعتبار سے بکھری بکھری کیوں نہ ہو، خیر یہ تو میری ایک گزارش تھی کہ مسائل کی گرمی کے ساتھ اگر یہ دنیاوی گرمی بھی شامل ہو جائے تو بات کہیں ضائع نہ ہو جائے. اچھا اب آئیے درس نمبر 507 اپنی جگہ سے شروع کر دیں، ورنہ کسی قسم کی گفتگو کہیں اور زیادہ وقت برباد نہ ہو. مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ چونکہ انسانی زندگی موت مسلسل پیش آنے والا مسئلہ ہے، اپنی موت سے تو انسان ایک ہی مرتبہ دو چار ہوتا ہے، لیکن بہرحال دوسروں کی موت بار بار ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے. اس موت کے حوالے سے جو اخلاقی، روحانی اور نفس کی تربیت کے پہلو ہیں وہ تو اطار ثواب، سوئم اور چہلم کی مجالس میں بیان ہوتے رہتے ہیں، مگر اسی حوالے سے پھر موت فقہی مسائل میں بھی اس مسئلے میں داخل ہو کہ جس کے مسائل کو یاد رکھنا واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہر فقہی کتاب کا آغاز اس جملے سے ہوتا کہ کیا مسائل شریعت کا یاد کرنا واجب ہے کہ واجب نہیں، اور یقیناً اس کا جواب نہیں میں دینا بھی غلط ہے، اس لیے کہ اگر مسائل کا یاد کرنا ہی واجب نہ ہو تو یہ مسائل آخر ہم تک پہنچائی کیوں گئے، اور یقیناً اس کا یہ جواب دینا کہ ہاں سارے مسائل یاد کرنا واجب ہے یہ بھی نہ صرف یہ کہ خلاف عقل ہے بلکہ ممکن بھی نہیں، ایک مرجے کے لیے بھی شاید سارے مسائل کو ہر وقت ذہن میں رکھنا مشکل، کو جائیے کہ کیسا مقلد جس کی زندگی چند محدود دائروں میں گھومتی رہتی، چنانچہ کیا مسائل فقہ کا یاد کرنا واجب ہے؟ اس کا جواب نہ ہاں میں ہے نہ نا میں ہے، بلکہ جواب دونوں طرف سے ملا کے بنایا گیا کہ جی ہاں، اتنے مسائل جو روز مرہ کی زندگی میں بار بار پیش آتے ان کا یاد کرنا واجب، اور وہ مسائل کہ جن کا انسانی زندگی بہت کم دخل ہے یا کبھی پیش نہیں آ سکتی ان کا یاد کرنا واجب نہیں. البتہ یہ ضرور کہ معصومین رحمۃ السلام نے اپنے ماننے والوں کو مسائل فقہ کی صورت ایک افضل ترین عبادت کی بشارت تو دی، یعنی وہ مسائل بھی جو ہمیں پیش نہیں آتی اور فی الحال کوئی امکان بھی نہیں، ان کا یاد کرنا چاہے واجب نہ ہو لیکن اہم ترین سنت عبادتوں میں سے تو ایک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بستر مرگ پہ سکرات کے عالم میں بھی اگر مسائل کو انسان یاد کرے، جبکہ اب ان مسائل کی اسے کہیں ضرورت پیش نہیں آ رہی کیونکہ قبر و قیامت دار تکلیف نہیں، یعنی وہاں پہ حلال حرام واجب گناہ کچھ نہیں چلتا، پھر ان مسائل کا یاد کرنا آدمی کے اس اسٹیٹس میں اضافہ کر دے گا جو موت کے بعد ہر نیکوکار کو اللہ کی طرف سے ملتا، یعنی ایک ہی نماز اگر جاہل پڑھتا ہے تو اس کی 70 رکعت نماز کا وہ ثواب نہیں ہو پاتا، جس نماز کا ثواب ایک عالم 2 رکعت میں حاصل کر لیتا، اور یہ عالم اور جاہل کے بیچ 2 اور 70 کا درمیانی جو فاصلہ ہے، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ یقین جاہل تو ہے لیکن مکمل جاہل نہیں، اور عالم تو خیر ہو ہی نہیں سکتے، نہ یہ کہ 70 رکعت اس کی طرح پڑھیں تو ثواب ملے، نہ یہ کہ عالم کی طرح 2 رکعت میں ثواب مل جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں ثواب دینے میں 40 رکعت 50 رکعت 60 رکعت 20 رکعت 10 رکعت پڑھنا پڑے، اس کا دار و مدار ہے کہ روز بروز ہمارا علم کتنا بڑھتا جا رہا. یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ عالم اسلام میں معصومی ہی کے زمانے ایسی طریقے اور ایسے خیالات پھیلائے جا رہے کہ جس چیز سے آپ کو فی الحال کوئی سروکار نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑے. بعض مقامات پر یہ بات صحیح، بعض ایسے مسائل جن کا تعلق فلسفے اور منطق سے، بعض ایسے مسائل جن کا تعلق خود گزری ہوئی تاریخ سے کہ جس سے اب ہمیں کوئی سروکار نہیں، اس میں تو یہ فکر معصومین نے بھی دی، لیکن حلال اور حرام یعنی حکم خدا پہچاننے کے لیے یہ قاعدہ کلی بنا لیا، معصومین نے کبھی بھی اس فکر کو پسند نہیں کیا، اور ذرا اپنی تاریخ سے شدبد رکھنے والا بھی جانتا کہ جن لوگوں نے یہ خیال پھیلایا تھا وہ کون لوگ ہو سکتے جو اپنی جہالت کو چھپانا چاہتے، ایک مقام اور ایک عہدہ ان کو مل گیا اس زمانے کی ان حکومتوں کے نتیجے معصومین کے خلاف، چنانچہ ان جاہلوں کو مسند امامت پہ لا کے بٹھا دیا گئے، اب انہیں کسی نہ کسی طرح تو اپنی جہالت کو چھپانا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے. تو واجب مسائل کی حد تک یہ سارا خلاصہ یہ ہو رہا تھا کہ جب یہ مسئلہ بتایا جائے کہ جو مسائل آپ کو روز مرہ پیش نہیں آتے ہیں ان کا یاد کرنا واجب نہیں، تو ایک دم سے جمپ نہ لگائی جائے کہ جب واجب نہیں ہے تو بیکار اور فضول. نہیں، نہ صرف یہ کہ سنت ہے بلکہ انتہائی تاکید اور ثواب والی سنتوں ان مسائل کی تعلیم شامل. کون سے مسائل؟ جو یا تو کبھی ہمیں پیش نہیں آ سکتے اور یا پھر یہ کہ شاذ و نادر کبھی ان سے ہمیں واسطہ پڑتا ہوں. اچھا، لیکن جو روزمرہ پیش آتے بہرحال ان کا یاد کرنا نہ صرف یہ کہ واجب ہے بلکہ ترجیحات میں اس کو پہلا نمبر دینا پڑے گا. سنت مسائل کے مقابلے میں زیادہ توجہ ان، اور ان میں ایک مسائل وہ ہے جو موت اس سے متعلقہ. بات یہاں سے شروع ہوئی، موت اس سے متعلقہ، کیونکہ موت وہ چیز کہ بہرحال ہفتے دو ہفتے میں انسان کو کہیں نہ کہیں اس دنیا میں رہتے اس مرحلے کو دیکھنا پڑتا, ان کا انتقال, ان کی موت, ان کی موت. تو یہ مسائل روزمرہ کے ان مسائل میں شامل ہیں جن کا یاد کرنا یا واجب ہے یا تقریباً واجب کے برابر ہے. ہاں, ہمارے یہاں ترتیب کے اعتبار سے ان کی باری بہت بعد میں آئی, لیکن کبھی کبھار خصوصیت کے ساتھ جب میں کبھی ایام عزا کے طویل وقفے کے بعد کراچی آتا ہوں تو ایک مرتبہ لوگوں کے پاس بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس دو تین مہینے, چار مہینے, پانچ مہینے کی غیر حاضری, تو جو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر موت سے متعلقہ مسائل ہوتے ہیں جنہیں لوگ ذرا سا پینڈنگ میں ڈال کے رکھتے ہیں, کیونکہ باقی بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ لوگوں نے کسی طریقے سے ان کو حل کر ہی لیا ہوتا. اگر کسی کے یہاں شادی کا کوئی مسئلہ, بس یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس درد کے انتظار میں چھ مہینے اپنی شادی کی تاریخوں کو بدلتا رہے. اگر کوئی نجاست طہارت کا مسئلہ ہے تو وہ چھ مہینے تک تو نہیں بیٹھے گا اس چیز کو پاس کرنے کے انتظار میں, لیکن یہ میراث کے مسائل کو روکا جاتا, جس کی وجہ ہر سال ربیع الاول کے اختتام یا ربیع الثانی کے آغاز میں بہت سارے نئے نئے خیالات سننے کا موقع ملتا, اور اس میں کبھی حیرت ہوتی کہ اصل خاصے معلومات رکھنے والے بعض مومنین چند ایسے مسائل کے بارے اظہار لا علمی کرتے جو ہمارے مطابق تو تعجب والی بات ہو جاتی. خیر, اتنا زیادہ اس تعجب پہ وقت نہیں لگانا ہے کہ اصل مقصد بہت ہو جائے. تو اسی سے متعلق ایک مسئلہ آ گیا تھا مرحوم کی قضاء عبادتوں کا. جہاں تک میری معلومات ہیں مسائل میراث میں چار بڑے بڑے مسئلے ایسے جن کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ تفردات مذہب شیعہ. دو تین دس پہلے ایک بات ہو گئی تھی کہ عام بول چال کو چھوڑ دینی اصطلاح علماء فقہا مجتہدین کی کتابوں اور اسی طرح ان سے مسائل سن کر آپ تک پہنچانے والے طالب علموں, جب کبھی لفظ دین آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اسلام, اور جب کبھی لفظ مذہب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اپنا فرقہ. فرقہ اردو کا لفظ نہیں ہے, عربی ہی کا لفظ ہے, لیکن جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی میں ان معنوں کے لیے دوسرا لفظ ہے, عربی میں اس کے لیے لفظ مذہب. جب چلے ہم عربی زبان کی ذمہ داری نہیں لیتے, ہماری شرعی زبان جو ہمارے شیعت کی ایک لینگویج, اس میں مذہب کا مقصد ہے فرقہ. تو دین اور مذہب جو ہمارے یہاں اردو میں ایک ہی معنوں میں تقریباً استعمال ہوتا, بلکہ شاید مذہب کا مطلب دیا جائے اسلام اور دین کا مقصد دیا جائے دین اہل بیت, شاید یا دونوں برابر ہوں, یا شاید دین کا لفظ مذہب کے مقابلے میں زیادہ خصوصی معنی رکھتا ہوں. لیکن ہمارے علماء مجتہدین مراجع علماء اور دینی زبان کی اصطلاح میں دین کا مطلب ہے اسلام, ان دینا ان اللہ الاسلام, اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں ورضیت لکم الاسلام دینا, کئی مقامات ہیں جہاں دین ان بنیادی عقیدے کے لیے استعمال کیا گیا جس میں تمام مسلمان شریک ہیں. اور پھر جو خاص عقیدہ ولایت اہل بیت یا محبت اہل بیت بصورت ولایت, خالی محبت کافی نہیں ہے جب تک کہ ساتھ میں عقیدہ ولایت بھی نہ ہو, ورنہ بہت سارے مسلمان کہیں گے کہ بارہ امام کو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن بصورت ولایت مانتے ہو کہ نہیں, اس سے مذہب بنتا. تو مذہب شیعہ, دین اسلام, یہ ہماری دو پہچان. یہ میں نے اس لیے کہا کہ اکثر جب کراچی سے میں باہر رہتا ہوں اور ضرورت نہیں پڑتی مسائل کو بیان کرنے کی, تو اردو کتابوں کے مقابلے میں عربی فقہی کتابیں زیادہ زیر مطالعہ آتی ہیں. چنانچہ زبان پہ چند شروع کی تقاریر میں وہ الفاظ ہوتے ہیں تو آپ کو دھوکہ نہ ہو. موت یا میراث سے متعلقہ مذہب شیعہ کے کچھ تفردات, یعنی کچھ منفرد ایسے ہمارے مسائل جو اسلام کے کسی اور فرقے کے پاس نہیں, ویسے میراث کے مسائل کا جو بیسک سیٹ اپ یا جو اس کی بنیاد وہ تقریباً سارے مسلمان فرقوں میں ایک تھی. اس لیے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 جو طبقہ اولا کے وارثوں کی میراث بتاتی, باپ کا حصہ, ماں کا حصہ, بیٹے کا حصہ, بیٹی کا حصہ, شوہر اور بیوی کا حصہ, اور سورہ نساء کی آیت نمبر 176 اور 177 جو طبقہ ثانی یعنی بھائی بہنوں کی میراث بیان کرتی. یہ اتنی تفصیلی آیتیں قرآن میں آ گئی کہ جس کی وجہ سے بنیادی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. شوہر کا کیا حصہ ہے, بیوی کا کیا حصہ ہے, یہ سب تفصیل آ گئی. اس کے باوجود چار مسئلے تو میراث میں ایسے جو خصوصیت کے ساتھ صرف آل محمد ہی کے ہیں, یعنی ان مسائل پر آل محمد اپنے زمانے کے تمام نام نہاد فقہا سے باقاعدہ مقابلہ کیا, مناظرہ کیا اور مسلسل ان کی باتوں کو رکھ دیا. کچھ چار تو بھرے تو پتا ہے, ایک مسئلہ ہے قول و تعظیم جو خاص شیعت اور غیر شیعت کا اتنا اختلافی مسئلہ بن گیا کہ جیسے مسئلہ خلافت تقریبا, جس طرح سے اس مسئلے شیعہ اور غیر شیعہ میں کوئی وجہ اشتراک نہیں ہے کہ آپ دونوں کو لاٹھی جمع کر دیں. تقریباً مسئلہ قول و تعظیم میں بھی یہی صورت حال ہے, کیونکہ نہ میراث اس وقت بتانا مقصود ہے, نہ ہی وقت میں گنجائش ہے, اور نہ ہی اس مجمع کو ضرورت ہے. میں 3-4 سال پہلے مسئلہ قول و تعظیم پر ایک پوری تقریر کر چکا ہوں, لیکن یہ وہی مسئلہ ہے جس پر آل محمد ہمیشہ بہت سخت رہے اور یہی کہتے رہے کہ عالم اسلام کو دھوکا فقط اس لیے ہوا کہ جسے اللہ نے آگے بڑھایا تھا اسے ان لوگوں نے پیچھے ہٹا دیا, اور جسے اللہ نے پیچھے کیا تھا اسے ان لوگوں نے آگے بڑھا دیا. اس قسم کی تعبیر, اس قسم کے الفاظ حدیث بہت سخت مسائل کے بارے میں آتے ہیں, جہاں پر امت کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاتی ہے مولا کی خلافت بلا فصل کو چھوڑ دیں. ویسے گمراہی میں تو مبتلا, لیکن ایسی کھلم کھلا گمراہی پہلے دن سے. تو مسئلہ قول و تعظیم یہ بڑا سخت اختلافی مسئلہ ہے, اور آل محمد کا اسٹینڈ اس مسئلے پہ اتنا سخت کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس مسئلے میں اہل بیت کا اجماع, یہ لفظ بہت سخت لفظ ہے کیونکہ اجماع عموماً استعمال ہوتا ہے علماء کے بارے میں, پورا مسئلہ علماء کے درمیان اجماعی, لیکن جب یہ لفظ آ جائے کہ علماء نے اہل بیت کے درمیان یہ مسئلہ اجماعی تو بڑا اہم مسئلہ ہے. ٹیکنیکلی اس کا نتیجہ بھی بہت سخت نکلتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ خالی یہ لفظی یا استدلالی بحث. جیسے مسئلہ مدعا آج کل تقریباً ایک بحث بڑائے بحث ہے, پریکٹیکلی اس کا مسئلہ کسی کو پیش نہیں آتا, اور نہ ہمارے ماحول کے اعتبار سے پیش آنا مناسب, لیکن یہ والا مسئلہ اول تو قدم قدم پہ پیش آتا ہے اگر شیعہ اور غیر شیعہ کسی ایک خاندان میں جمع ہو جائے. اسی طرح سے مسئلہ اغوا, یہ تقریر بھی ہو چکی 4 سال پہلے, بہت پہلے نہیں, 20 سال پہلے تو ساری تقریریں ہو گئی, لیکن یہ 3-4 سال پہلے ہی ماضی قریب مسئلہ اغوا خاص شیعت کا مسئلہ, غیر شیعوں کے یہاں اس کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا, کیونکہ یہ مسئلہ ایک لائن کا ہے, اس لیے فقط یاد دہانی کے لیے پیش کیا جائے کہ مرنے والے کی میراث میں اس کے کپڑے, اس کا قرآن, اس کی انگوٹھی, اس کی تلوار, یہ 4 چیزوں کا کسی وارث سے تعلق نہیں ہے سوائے بڑے بیٹے کے, یہ صرف اور صرف بڑے بیٹے کا حق, اور اتنا پکا حق یہاں تک کہ دوسرے بیٹوں کا بھی کوئی تعلق نہیں, اتنا پکا حق ہے کہ پھر بعض علماء نے اس کو جا کے ملا دیا ہے اس مسئلے سے جو آج کا میرے بحث موضوع, کہ یہ بڑے بیٹے کو اسلام نے کیوں 4 چیزیں دلوا دی, اس نے کیا سرخاب کا پر لگا, کہا کہ ہاں اس نے سرخاب کا ایک پر یہ لگا کہ اسے اپنے باپ کے قضا نماز اور روزہ کرنا ہوگا, جب اس پر بوجھ ڈالا جائے تو اس کے بدلے اسے دلوایا جائے. اور یہ یاد رکھیے کہ 4 معمولی چیزیں نہیں, اس لیے کہ انگوٹھیاں کبھی کبھی 1,00,000 کو, 2,00,000 کو, 5-5 لاکھ کو, 10-10 لاکھ کی ہوتی, اور کپڑے اسلامی مزاج کے مطابق اتنی سخت چیز کہ خونبہا کے اندر, خونبہا 1,000 بکریاں ہیں یا 200 کپڑے, کہاں 1,000 بکری اور کہاں 1,000 بھی کپڑے نہیں, صرف 200 کپڑے, یعنی ایک لباس پانچ بکریوں کی قیمت کے برابر سمجھا گیا. یہ صرف اس لیے میں نے کہا کہ یہ چیز سے چاہے کچھ اتفاق نہ کر, خصوصاً وہ بچے کہ جن کے والدین بے نمازی, نمازیں تو اتنی پڑھنا ہے کہ گھٹنے ٹوٹ جائے اور اس کے بدلے ہمیں ملے کیا پھٹے ہوئے پرانے کپڑے. تو خیر اتنا ان دونوں کا رب, اگر کہ یہ رب حقیقت میں نہیں, یہ دو الگ الگ مسئلے, لیکن بعض ہمارے علماء اس مسئلے کو سمجھانے کی خاطر یہاں تک چلے کہ بڑے بیٹے کو حقوق یہ چار چیزیں ملتی اس لیے کہ چونکہ اس کو ادھر باپ کا بوجھ اٹھانا, اس اعتبار سے اس کے اوپر یہ چیزوں کی ادائیگی تھی, یہ چیزوں کا تحفہ بھی اس کے لیے. اور پھر اسی سے ایک دو متفرق مسئلے نکل آتے کہ چون ہبوا صرف ملتا ہے مرد کے مرنے پر, اگر ماں مرے تو اس کا کوئی ہبوا نہیں ہے, نہ بیٹے کو نہ بیٹی, تو کہا اسی لیے ماں کے قضا نماز بھی کسی پہ نہیں. لیکن خیر یہ بحث آپ چھوڑیے علماء کے لیے, اس بحث میں اگر ہم پڑھ بھی جائیں تب بھی نتیجہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے مرضی کا فتویٰ ماننا. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ آپ عالم اسلام کے کسی اور فرقے میں مسئلہ ہبوا نہیں ملے, بلکہ شاید ان کو معلوم بھی نہ ہو کہ ایسا کوئی مسئلہ, لیکن ہمارے یہاں ہے. اسی طرح اسی بہت مختصر میں بات کر رہا ہوں, لیکن یہ مختصر بات آدھا ٹائم تو نہیں لے گئی. تیسری بات تفردات مذہب شیعہ درباد میراث, میراث کے مسئلے میں چند اہم باتیں جو صرف اور صرف مذہب شیعہ کی خصوصیت, اور یہی وجہ کہ ان میں پھر کسی مرضی کا اختلاف بھی نہیں, جن کی تفصیلات میں اختلاف ہے ہبوا میں کسی کا اختلاف نہیں. یہ کوئی ایسا گزرا ہو کہ جی ہبوا ہائی نہیں, کیونکہ مذہب شیعہ کی خصوصیت بن گیا, جو شیعہ ہے اسے اس کو ماننا. ہاں یہ بحث ہو سکتی کہ اگر تلوار نہ ہو آج کل کے جدید ہتھیار تو کیا وہ بھی ہبوا میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, وہ بحث ہو سکتی. اس لیے کہ روایتوں میں لفظ تلوار آیا, تلوار تلوار کے لیے ہے کہ تلوار اسلحے کے لیے, وہ ایک الگ بحث. لیکن اصل مسئلہ تیسری چیز, بیوی کو میراث میں چند چیزوں سے محروم کر دیں اور اس کے اندر زمین آتی ہے, مکان آتا ہے, پلاٹ آتا ہے, گودام آتا ہے, باغ آتا ہے, درخت آتے ہیں اور دکانیں آتی ہیں, مارکیٹیں آتی ہیں, وہ تمام کی تمام پراپرٹی جو غیر منقولہ ہے یعنی اموویبل, جسے اپنی جگہ سے حرکت نہیں دے سکتے, یہ بھی مذہب شیعہ کا خصوصی مسئلہ. غیر شیعوں کے یہاں نہ صرف یہ کہ مسئلہ پایا نہیں جاتا, بلکہ اس کے حوالے سے یہ کہا بھی جاتا ہے کہ عورت پر کچھ ظلم ہو رہا, جبکہ ایسا نہیں. اس لیے کہ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو بیٹی بیٹی بھی عورت, شیعت کے بیٹی کا حصہ زیادہ ہے غیر شیعت کے مقابلے میں. جو مسئلہ پول جو میں نے پہلے نمبر پر بتایا وہ یہی کہ شیعت کے نزدیک بیٹی کا حصہ زیادہ ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص مرے دس لاکھ چھوڑ دو تو باقی تمام مسلمان متفق ہیں کہ اس کی بیٹی کو صرف پانچ لاکھ ملے اور باقی پانچ لاکھ ہم دوسرے طریقے سے ڈسپوز آف کریں. مگر شیعت کی رائے دس لاکھ میں سے نو لاکھ تک اس کی بیٹی لے جائے. البتہ یہ بہت سارے مختلف معاملات ہیں, ہر ایک مسئلہ الگ, لیکن چونکہ آج کل کا زمانہ ایسا کہ کسی پر بھی الزام لگا دیجیے کہ عورت پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ مذہب یا وہ فرقہ اپنے آپ کو ذرا چور چور محسوس کرنے لگتا, جس طرح بحیثیت مجموعی مسلمانوں سے ساری دنیا نے مل کر یہ الزام لگایا ہے کہ ان کے یہاں عورت کا اسٹیٹس بہت ہی لو, وہ انفیریئر مخلوق سمجھی جاتی ہے, وہ بہت ہی پست اور ذلیل درجے کی. چنانچہ اتنا مسلمان اپنے آپ کو چور چور محسوس کرتے ہیں کہ پھر وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے ہاں عورت کا درجہ نہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ عورت کو بے حجاب ننگا کر کے گھر سے باہر نکالو تو تم یہ جواب دے سکو گی کہ دیکھو ہمارے ہاں عورت تمہاری عورت جیسی. اس الزام کا جواب یہ سمجھا جاتا کہ عورت کے حق کی ساری ادائیگی یہ کہ اس کے لباس کو آدھا کر دو, اسے میک اپ کی اجازت دے دو, اسے ہر قسم کی فحاشی اور بے شرمی میں داخل کر دو, تو یہ کہ دنیا کے سامنے کہنے کو ہو جائے گا کہ ہم عورت کی عزت کرتے. کیوں؟ فقط اس کہ اتنا الزام لگا مسلمانوں کہ اس سے بچنے کے لیے ہم نے کہا کہ دیکھو ہماری عورت تو تمہاری عورت سے بھی زیادہ آگے. شاہ ایران نے ایران کی عورت کو ایسا ہی بنا دیا کہ یورپ اور امریکہ میں ایسی عورتیں نہیں ملتی, اور مصطفیٰ کمال نے ترکی کی عورت کو ایسا ہی بنا دیا, اور اب پاکستان میں بھی عورت کو ایسا ہی بنانے کی تیاریاں شروع ہو چکی. لیکن یہ الگ بات کہ کبھی کسی کو غصہ دلا کر اس سے اپنے مطلب کا کام حاصل کیا جاتا، اسی طرح چھیت کا ایک الزام لگا دیا جاتا کہ جی دیکھیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ زمین اور جائیداد میں بیوی کا کوئی حصہ نہیں، عورت کو انہوں نے حقیر سمجھا، یہ حقیر کی بات ہی نہیں، کیونکہ میراث کے ذریعے اعتراض بعد میں ہم مسلمانوں پر آتا کہ عورت کا حصہ یہاں آدھا ہے مردوں کا ڈبل، تو وہاں بہت سارے جواب عام مسلمان دیتے ہیں، بیوی کے سلسلے میں یہی جواب ہمارے پاس. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کا ذہن پریشان نہ ہو، اسلام کا ایک بنیادی اصول جو عقیدے کی حد تک ہم سب لوگ مانتے ہیں، عمل میں ہم سب لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے. دیکھیے ہمارا یہ عقیدے کا حصہ ہے، عقیدے کا، کہ خونی رشتے دار کا مقام بلند ہے اور شادی والے رشتے دار کا مقام پست ہے. اس میں کسی خاص عورت کی بات نہیں، ہمارا وہی خونی رشتے دار جو ہماری سگی بہن شادی ہو کے جس گھر میں جائے ہمیں خود ماننا پڑے گا کہ اس گھر بہرحال اس کا حق دوسرے نمبر پر ہے. حق جس طریقے سے اپنے گھر میں بھی ہماری یہی ایک ذمہ داری، البتہ اس جملے کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، فوراً اس کے پیچھے نہیں دوڑ پڑنا، لیکن میں نے ایک اور بات کہی، میں نے کہا یہ چیز ہمارے عقیدے سے، یہ ہمارے مسائل میں نہیں عقیدے سے. ہم کیوں یہ کہتے کہ آئے تصویر میں ازواج داخل نہیں ہو سکتی بیٹی داخل ہو، جب ہم عقیدے پہ بحث کرنے آتے ہیں عشر محرم تو وہاں سارا زور یہ ہوتا کہ بیوی ایک اجنبی ایک طریقہ نکاح سے اس گھر میں آئی، ایک طریقہ طلاق سے اس گھر سے چلی جائے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، خون خون ہوتا ہے، جگر جگر ہے، جگر جگر ہے، اور ہزاروں قسم کی دلیل. یہ عقیدے کی بات ہے، عملاً اس کے بالکل برعکس. عملاً یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی مجتہد یہ فتویٰ دیتا کہ ماں اور بہن کی یہ ذمہ داریاں اور بیوی کی یہ ذمہ داریاں، بہت سے لوگ قبول نہیں کرتے. عملاً جب ہم یہ بات یہاں پہ آ کے بیان کیا کرتے ہیں کہ میراث میں ان کا حصہ کم جو بیوی کہلاتی، بہنوں اور بیٹیوں اور ماں کا حصہ زیادہ، ایک عام انسان چاہے وہ عقیدے کی بحث پر ازواج اور بیٹی کے اختلاف کو طے کر کے آیا کہ خونی رشتہ زیادہ اہم ہے دنیاوی رشتے، جو رشتہ ایک جملے سے بنے اور دوسرے جملے سے ٹوٹ جائے اس سے وہ رشتہ اہم جسے نہ ہم بنا سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں. خونی رشتہ ہم بنا بھی نہیں سکتے، نہ کسی کو کہیں یہ انٹی ہے، وہ انکل ہے، یہ خالہ ہے، وہ ماموں ہیں، یہ لیکن وہ کوئی رشتہ نہیں بنتا. اور جو ہمارا سگا رشتے دار چاہے وہ ہمارا قاتل ہی کیوں نہ ہو یعنی ہماری اولاد کا، پھر بھی رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. یہ عقیدے میں ہم ثابت بھی کرتے کہ اللہ کا بنایا ہوا زیادہ اہم ہے بندوں کے بنائے ہوئے، نقطہ بھی بن جاتا ہے، واہ واہ کی بات بھی ہو جاتی. لیکن جب آپ آئیے اسی چیز کو مقام عمل میں لانے، اکثر لوگ کہتے واہ یہ ہماری بیوی ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، اگر میں مر گیا تو میرے بعد کیا ہوگا، میری بیوی کو میرا مکان ملنا چاہیے، وہی تو میرے بچوں کی دیکھ بھال کرے گی. مسئلہ کتنے ہی لوگ ایسے کہ اس چیز سے اتفاق کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ نابالغ بچوں کا جو یتیم ہو جائے سرپرست اس کی ماں نہیں ہو سکتی، ماننے کو تیار نہیں ہو. کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہماری بیوی ہے، اسے پورا حق حاصل ہونا چاہیے. خیر اب دیکھیے، بالکل مجھے ایسا لگا کہ میں موضوع سے اتنا ہٹتا چلا گیا کہ واپس جب آؤں گا تو آدھے گھنٹے کی جو تقریر ہونا تھا وہ ابھی بات ہو گئی اور وہ آدھے گھنٹے مسائل میں چلے جائیں. واپس مجھے آنے دیجیے. کہنے کا مقصد یہ کہ بہرحال اسلام نے شیعت کے نقطۂ نگاہ میراث بیوی کو زمین، پلاٹ، گودام، باغ، کھیت، ان تمام چیزوں سے محروم کر دیا، اور اس پر موجود جو اسٹرکچر اس کے بھی عین سے محروم کر دیا. یہ نہیں کہا ہے کہ عورت حقیر، ورنہ ادھر کہا جاتا ہے کہ پھر بیٹیوں کو بھی یہ چیزوں میں حصہ نہ دو، بیٹوں کو یعنی وہ بیٹی ہو کہ بیٹا، مرنے والے اسے حصہ ملے، مرنے والے کے باپ کے ساتھ مرنے والے کی ماں کا بھی حصہ اس مکان اور جائیداد میں، خاص بیوی کے لیے بات، کیونکہ یہ آج کل ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو. شیعہ عورت کو بھی آپ شیعت کے خلاف کر سکتے ہیں جہاں اس کے دو پیسے کا نقصان ہو رہا ہو، اس لیے میں اتنی تفصیل میں چلا گیا واپس آئی. لیکن مسئلہ بہرحال تفردات کے مذہب شیعہ، جائیداد جو غیر منقولہ اس میں بیوی کا کوئی حق نہیں، یہ مذہب شیعہ کا مسئلہ ہے. اس میں دو باتیں ہوں، کسی اور فرقے میں آپ کو یہ مسئلہ نہیں ملے، اور اپنے فرقے میں یہ اتفاقی مسئلہ ملے. جس چیز کو کہا جائے یہ مذہب شیعہ کا عقیدہ, مذہب یعنی یہ پورے فرقے کا عقیدہ, اس میں اختلاف نہیں ہو. تفصیلات میں اختلاف ہو سکتا, جیسے اختلاف ہوا کہ کیا درختوں میں حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. شیخ دوسری نے کہا کہ واپس آنا مشکل ہو رہا, لیکن ایک جملہ کہہ دوں تاکہ دوسری اور تیسری چیز کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے آئے, اور وہ یہ کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں آپ قانون الزام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. قانون الزام کا مقصد یہ کہ اگر ایک چیز ہمارے نزدیک ناجائز مگر کسی اور فرقے والے کے نزدیک وہ جائز اور اس کا کوئی تعلق اللہ کے حلال اور حرام سے نہ ہو, وہ بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتی, تو ہم جیسی جو ہمارے نزدیک غلط لے سکتے ہیں اگر ہماری ڈیلنگ اس سے ہو رہی ہے جس کے نزدیک صحیح. چنانچہ میراث میں یہ دونوں جگہ اس کی ضرورت پڑ جائے. یہ دونوں ہمارے نزدیک بڑے بیٹے کا حق, غیروں کے نزدیک بڑے بیٹے کا حق نہیں. کسی بات کا انتقال ہوا اس کا بڑا بیٹا غیر شیعہ جس کے اپنے عقیدے میں نہ اسے تلوار ملے گی, نہ قرآن ملے گا, نہ انگوٹھی ملے گی, نہ کپڑے ملے گی, اور باقی وارث جو ہیں وہ شیعہ. اب باقی وارثوں کو پتا کہ یہ مرنے والے کی انگوٹھی اور کپڑے ہمارے لیے حرام, البتہ اللہ کی طرف سے حرام نہیں, حقوق الناس کی وجہ سے حرام. جس کی پہچان کیا, جس کی پہچان یہ کہ شیعہ گھرانے میں بھی اگر بڑا بیٹا کہ اچھا ٹھیک میرا حق ہے تمہیں دے دے گا, مجھے نہیں کہ وہی ہمارے لیے حلال ہو جائے. شراب ایسا نہیں, زنا ایسا نہیں کہ اگر کسی لڑکی سے بغیر نکاح تعلقات حرام ہے تو چاہے وہ راضی بھی ہو جائے تب بھی حرام ہے. یہ پہچان ہوتی ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ کی وجہ سے حرام ہے, کون سی چیز ایسی ہے جو بندے کی وجہ سے حرام ہے. جو چیز بندے کی وجہ سے حرام وہ اگر وہی بندہ راضی ہو جائے تو حلال ہو جاتی ہے. کسی کے مکان کو غصب کرنا حرام, وہ راضیوں کے لے جاؤ میرا مکان حلال ہو جائے. لیکن مثلاً شراب پینا اللہ کی طرف سے حرام, شراب کا مالک راضی بھی ہے کہ میری شراب پینے تب بھی حرام حرام رہے. تو اب اگر شیعہ بڑا بیٹا ہے قرآن اس کا حق ہے, انگوٹھی اس کا, غیر شیعہ اب دوسرے بارے شیعہ ہیں وہ اس انگوٹھی اور تلوار کو روک آپس میں تقسیم کر سکتی ہیں. اگر ہمارے اعتبار سے غلط جس کو یہ حق مل رہا, جب وہ کہتا کہ میری فقا کے نزدیک یہ میرا حق نہیں, اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی فقا کا کوئی اچھا ماننے والا نہ, اس کی بھی فقا یہ ہے کہ جہاں سے ملے وہ حلال, مثلا یہ کہ لوگوں کا ایک دستور بن گئے. لیکن پھر بھی اگر عقیدہ اپنا ظاہر کرتا کہ میں کھلا مسلمان فقا کو مانتا ہوں, عمل یہ کرتا ہوں لیکن مانتا اس کو, ہم اس پر وہی مسئلہ چلیں. اور یہی مسئلہ ہے کہ اگر شیعہ بیوی ہے کسی غیر شیعہ زمیندار, اور اس غیر شیعہ زمیندار کا انتقال ہو گیا اور اس کے باپ اور ماں اور اولاد جائیداد تقسیم کرنے چاہیے, تو شیعہ بھی اس مرنے والے کی زمین سے اپنا حصہ کلیم کر سکتی, جبکہ اسے پتا ہے کہ ہمارے فرقے میں زمین میں میرا حق ہی ہے. لیکن جو بھی وارث بنے مرنے والے کے, ان کے نزدیک زمین میں بیوی کا حق ہوتا ہے, تو لے سکتی ہے اور یہ مسئلہ استعمال کر کے لے سکتی ہے کہ کیونکہ تمہارے یہاں میرا حق ہے تو میرا حق, اور اگر اس کے مقابلے میں وہ وارث شیعہ ہو تو یہ عورت اس کا نہیں لے سکتی تھی حق کا, کہ اگر وہ لوگ غلط فہمی میں اس کو حصہ دے بھی دیتے. جیسے ہمارے معاشرے عام طور پر کتنے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم کہ بیوی کا جائیداد میں حصہ نہیں ہوگا, جہاں جہاں مسائل بیان ہو رہے کچھ ہو سنا, جب بھی عام گھرانوں میں جائیداد تقسیم ہوتی زیادہ تر سب سے پہلے بیوی ہی کا حصہ نکال کے رکھا جاتا جہاں تقسیم ہوتی. جو لوگ مسائل نہیں جانتے ان کی بھی دو قسم, ایک تو مسائل نہیں جانتے لیکن اتنا مسئلہ جانتے ہیں جو میرے حرف پر جائے, لیکن ایک دو لوگ مسائل نہیں جانتے لیکن اتنا ان کو احساس ہے کہ بھائی مرنے والے کا حصہ دینا اس کے لیے, وہ فلیٹ بھی دے دیتے, وہ زمین بھی دے دیتے, اور یہ
خوشی سے دیتے ہیں کیونکہ ان کو مسئلہ ہی نہیں ہوتا. اب اگر خوشی سے بھی دیا لیکن بیوی کو مسئلہ پتا کہ اس میں میرا حق نہیں اس کو واپس کر. اور باقیات اگر مرنے والا اور اس کے بارے میں غیر کیا وہ انتہائی فراہیت کے عالم میں دے وہ میراث کے حصے کے قائل ہی نہیں پھر بھی یہ زبردستی کورٹ میں جا کے لے کے حصہ لے سکتی ہے اپنا حصہ. یہ ہے قانون انصاف اور اس پہ اتنی رہتی. اور چوتھی چیز بہت ہی اہم شرط شیعہ اور غیر شیعہ کو شیعہ کے نزدیک مار مرنے والے کو اپنے مال کے ایک تہائی کا حق. بلکہ یہ تو سب کے نزدیک یہ تو قرآن کی آیت کہ ہر مرنے والے کو ایک تہائی کا حق کہ وہ وصیت کر جائے کہ میرے بعد میرا ایک تہائی کھلا ہو دے. لیکن غیر شیعہ کہتے ہیں کہ وصیت میں یہ شرط کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. ان کا کہنا یہ ہے کہ وارث کو تو پہلے ہی مل رہی ہے میراث اور اللہ نے کہہ دیا بیٹی کو آدمی میراث دو. اب آدمی دے دے دو پھر یہ مرنے والا کہے کہ ایک تہائی میں مزید اس کو دلواتا ہوں. یہ آپ نہیں ان کے نزدیک گویا اس آدمی اللہ کے قانون میں دخل انداز. اللہ نے کہا کہ 10 لاکھ میں 5 لاکھ بیٹی کا اب تم کہو کہ 5 لاکھ اس کو دے دو اور جو میرا حق تھا کہ میں ایک تہائی کسی کو دے سکتا تو وہ بھی میں اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں تم نے اللہ کے حق سے زیادہ اس کو دیا. کیونکہ اس کے نتیجے پہلے 10 لاکھ میں سے 3,33,333 اس کو وصیت کرے اور باقی 7 لاکھ میں سے 3,50,000 اسے آدھا حق ملا جو بیٹی کا ہوتا ہے 6.5 لاکھ ملے وہ کہتے ہیں آپ نے قرآن میں دخل اندازی. شیعوں کے نزدیک ایسی کوئی پابندی نہیں. ایک آدمی کو اپنی میراث کے ایک تہائی کی وصیت کا حق اور جس جائز کام میں چاہے وہ وصیت کر سکتا چنانچہ اپنے کسی ایک وارث کے حق میں بھی وصیت کر سکتا. اس وارث کو پھر ڈبل حصہ ملے ایک وصیت کا ون تھرڈ اس کی جیب میں جائے اور اس کے بعد جو جائیداد تقسیم ہوگی اس میں بھی اس کا پورا پورا حصہ رہے. یہ بھی صرف شیعہ کا نظریہ کسی غیر شیعہ فقہ میں یہ نظریہ نہیں. اور پانچویں چیز یہ چار تو بالکل پکی پکی مجھے معلوم ہے کہ شیعہ کی خصوصیات بن کے رہ گئی مسئلہ میراث. اور پانچویں چیز میری ذرا سی مشکوک معلومات کے مطابق لیکن تقریباً سن کے برابر پانچویں یہ چیز کہ شیعہ ابھی تک آپ نے شاید یہ دیکھا ہو کہ دلوانے کی بات زیادہ تھی لیکن بڑے بیٹے پر مرحوم کی عبادتوں کا بوجھ یہ بھی غالباً صرف تشیعوں میں ہے کسی اور فرقے میں ایسا نہیں. کیونکہ دوسرے مسلمان وہ آپس میں ابھی اسی مسئلے کے اندر مصروف کے بحث کہ کیا عبادتوں کے فضا ہے کہ نہیں. آپ کے علم میں ہو کہ آدھے سے زیادہ مسلمان فقہا کے نزدیک عبادت قضا ہو جائے تو گناہ ہوگا اور اس کی قضا نہیں. ایک بہت بڑی تعداد اس کے قائل ہے مسلمان عام مسلمان فقہا میں کہتے ہیں نماز قضا ہو گئی مطلب گناہ ہے لیکن قضا نماز نہیں بلکہ اس کے بدلے کفارہ کچھ مٹھی کر دو. اب بعض اس کے قائل ہیں کہ نہیں عبادتوں کی قضا لیکن جس نے عبادت کی قضا کی ہے وہی قضا پر یہ تو شاید کہیں پر بھی نہیں ہے کہ قضا کرے باپ تو پڑھے بیٹا. یا یہ بھی تقریباً ہمارے یہاں کا ایک مجھے ظن غالب ہے کہ ہمارے یہاں کا مخصوص مسئلہ ہے. پہلے چار میں ظن نہیں ہوتا یقینی بات. اور وہ کیا ہے کہ جب کسی باپ کا انتقال ہو تو اس کی قضا عبادتیں اس کے بڑے بیٹے پر واجب. اس میں 3 غلط فہمیاں تھیں اور ایک آپ کی معلومات کا مسئلہ تھا. سن لیجیے یہ غلط فہمی تو یہ کہ لوگ یہ سمجھتے کہ مرنے والے سب کی بات نہیں غلط فہمی کا مطلب کچھ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی کہ مرنے والا اگر پیسہ چھوڑ کے گیا تو اس کی ساری عبادتیں اس کی میراث سے کروائی جائیں. چنانچہ ایسے بڑے بیٹے ہیں جو اس وقت اپنے آپ کو ہلکا پھلکا یا سبکبوش محسوس کرتے ہیں جب انہیں پتا ہو کہ ہمارا باپ کئی لاکھ چھوڑ کے گیا. ہاں اگر وہ غریب ہوتا تو ہماری کوئی ذمہ داری وہ تو خود پیسے والا. یہ قطعاً غلط خیال ہے اگر کسی کے ذہن میں. یعنی یہ جملہ پچھلے سال تک تو میں یہ کہتا کہ کم از کم اس مجمع کے ذہن میں نہیں
لیکن اب جو کچھ ایسے واقعات ملے تو میں اس مجمعے کے لیے بھی یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں کچھ لوگوں کو پتا ہے صحیح مسئلہ, کچھ لوگ دھوکے. دھوکا کہاں سے ہو رہا ہے؟ دھوکا ہو رہا ہے حج اور قمص کو سن لو کہ حج اور قمص, زکات اور فطرہ, ان کا نام ہے مالی عبادات, پیسے والی عبادت. اس کے بارے میں تو یہ طے شدہ مسئلہ کہ اس کی ذمہ داری کسی بھی وارث پر نہیں. زکات اور قمص, فطرہ اور حج, اس کی ذمہ داری کسی وارث پہ نہیں. مرنے والا پیسے چھوڑ کے گیا اس نے صحیح ادا کر, مرنے والا پیسے چھوڑ کے نہیں گیا کسی بھی وارث پہ یہ چار عبادتوں کی ذمہ داری نہیں. بلکہ وارث کروڑپتی ہی کیوں نہ ہو, ان پر شرعاً واجب نہیں کہ اپنے مال سے مرنے والے کی مالی عبادت کو انجام. یہ ذہن میں رکھیے, کروڑپتی اور باپ پر صرف آخری سال کا فطرہ باقی جو تقریباً 25 روپے, اور وہ کروڑپتی 25 روپے تو اس کو نظر بھی نہیں آتے کیا ہوتے, پھر بھی مسئلے کی حد تک اس پر واجب نہیں. مالی عبادات کسی بھی وارث پہ واجب ہے, چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو, چاہے وارث امیر ہو چاہے وارث غریب. مالی عبادات مرنے والے کے مال سے متعلق, حتیٰ یہ کہ وہی مرنے والا کیوں نہ ہو جو اپنا ہی پیسہ اپنی زندگی میں اپنے وارثوں کو دے کے گیا, اس لیے کہ جو زندگی میں دیا جائے وہ میراث نہیں ہے, وہ ہبہ ہے. دے گیا وہ زندگی کے اندر اندر ختم بات ہے, اس کا پیسہ نہیں, اس میں سے اس کا مالی کوئی واجب وارثوں سے نہیں. البتہ سوچنے کی بات کہ کتنی اچھی اور کتنی نیک اور کتنی نفع بخش عبادت ہو, خصوصاً مرحومین کی مدد ہو, وہ عبادت ہے جس کا ڈبل ثواب ہوتا ہے. مرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے جس نے اس کی خاطر, خصوصاً جب واجب نہ ہو پھر کوئی عبادت کی. بلکہ ایک روایت کہ مرنے والے کو ایک ثواب ملتا ہے جو پورا پورا, اور اس کا دوگنا ثواب پیسہ خرچ کرنے والے کو ملتا ہے, لیکن واجب نہیں. واجب کب ہے؟ جب مرنے والا کو چھوڑ کے گیا, جبکہ نماز اور روزہ جسمانی عبادت, اس کا مسئلہ یہ الگ ہے. جسمانی عبادت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مرنے والے کے مال سے کوئی تعلق, یہ بڑے بیٹے پر خود واجب. کیا واجب ہے؟ کہ اس قضا کو انجام دلوائے. ہاں وہاں اسے ہاں چاہے خود پڑھے, چاہے پیسے دے کے کسی سے پڑھوائے, چاہے رضاکارانہ طور پہ اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کی اس کو قبول کر لے عبادت. رضاکارانہ کون پڑھے؟ اپنی نمازیں بھی پڑھی جاتی, دوسروں کی کہاں پڑھیں گی؟ رضاکارانہ عام طور پر مرنے والے کے دوسرے بیٹے راضی ہو جاتے, مرنے والے کی بیٹیاں راضی ہو جاتی, یا مرنے والے کی بیوہ راضی ہو جاتی جس کا یہ شوہر کہ میں نمازی میں پڑھ لوں, یہی ہوتا ہے عام طور پر. تو بالکل یہ مانا گیا, اجازت ہے اس کی شریعت. یہ تو کہا کہ مرنے والے کی جسمانی عبادات یعنی نماز و روزہ بڑے بیٹے کی ذمہ داری, مگر پڑھنا ذمہ داری نہیں, ادائیگی ذمہ داری, ادا ہو جانا چاہیے. چاہے خود پڑھ کے ادا کرو, پیسے دے کے کسی سے پڑھواؤ, یا کوئی اور رضاکارانہ پڑھ رہا ہو تو اس کو ایڈجسٹ کر لو, اتنا بوجھ تم پر سے کم. اچھا رضاکارانہ تو مالی عبادتیں بھی چل جائیں گی, اس کا بوجھ کم ہو جائے. حج کسی کے اوپر بوجھ نہیں تھا, لیکن مرنے والے کے مال میں سے 50,000 نکلنا, بلکہ 50,000 بھی نہیں, آج کے مراجع قائل ہیں کہ حج میقاتی بھی جائز جو تقریباً 30,000 میں ہو جاتا. لیکن اگر کوئی کہے جس کا مرنے والے سے کوئی دور کا رشتہ کہ میں اس سال مرحوم کا حق وقت کر دوں, اب نہ وارثوں پہ کچھ واجب, وہ تو پہلے بھی نہیں, نہ مرنے والے کے مال میں سے اس کا نکالنا ضروری. یہ کبھی ضروری نہیں کہ اگر حج واجب ہے تو اس مال ہی میں سے کیا ہے. مال مرنے والے نے چھوڑا تو اس کی وجہ سے حج واجب, لیکن اب چاہے اس سے حج کرے چاہے کہیں اور سے حج کر, جیسے اپنے حج کا بھی یہی مطلب. آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ حج واجب ہو سکتا ہے تو حج کی, لیکن پھر بھی یہ واجب نہیں ہے کہ اپنے ہی پیسے سے کریں, پیسے کی وجہ سے حج واجب ہو گئے, لیکن ہم نہیں نکالنا چاہتے وہ پیسے لگے ہوئے کسی انویسٹمنٹ میں, کہیں اور سے قرضہ لیں اور چلے. ہاں اگر پیسے ہوتے ہی نہیں اور پھر ہم کہیں سے قرضہ لے کے چلے جاتے تو مسئلہ ذرا مشکل تھا, کیونکہ بعض مراجع قرض والے حج کو نہیں مانتے. اگر کہ آغا خوئی اور سیستانی اور روحانی قرض والے کو بھی مان لیتے, بشرط یہ کہ آپ نے ایسا قرضہ لیا ہو جس کو ادا کرنے کی حیثیت ابھی سے ہو. حیثیت کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ سارے پیسے ابھی تنخواہ ہے, روزگار ہے, کمپنی نے دیے, یہ اطمینان ہو کہ قرضہ ادا کریں تو. لیکن باقی اکثر مراجع کہتے ہیں حج سے قرضہ واجب نہیں. لیکن اگر حج کے برابر پیسے آپ کے پاس ہیں, آپ اسے نہیں نکالنا چاہتے جہاں لگے ہوئے, تو یہ سب کے نزدیک جائز ہے کہ آپ کہیں اور سے پیسے لے کے حج کر. پیسے کی وجہ سے حج واجب ہوتا, لیکن یہ واجب نہیں کہ اسی پیسے سے حج کر. چلے خیر, یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی. بلکہ حج میں تو ایک مسئلہ اور سن, شریعت میں دو طریقے سے حج واجب ہو سکتا. ایک اپنے پیسے سے, جس کا نام ہے حج استطاعتی, استطاعت ہے تو حج کے جا رہے, اور ایک ہے حج بذل, بذل بال کے ساتھ. عربی میں کہتے ہیں کسی کو کچھ خرچ دینا, خرچ کرنا, تحفہ دینا, بخشش کرنا, جس کو بھارتی میں حج بخششی کہتے ہیں. حج بذل, ہمارے پاس پیسے نہیں, کسی اور نے آ کے کہا کہ میں آپ کو 7,000 دیتا ہوں, آپ حج پہ چلے جائیں. عموماً یہ مسئلہ شوہر اور بیوی میں ہوتا, عموماً یہ مسئلہ باپ اور بیٹوں میں ہوتا, عموماً یہ مسئلہ بیٹے اور ماں میں ہوتا. لیکن بہرحال اسلامی معاشرے میں پیسے والوں کا ایک طریقہ رہا کہ وہ معاشرے کے کچھ غریب لوگوں اپنی طرف سے حج کروانا چاہتے, اپنے کسی رشتے دار کا نہیں, وہ تو نیابتی حج ہو گئے. نیابتی حج کا مطلب ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں, آپ ہمارے والد کا حج. حج یہ بدل, ہم پیسے دیتے ہیں, آپ اپنا حج کیجیے. اس میں بھی وہی حدیث, اس کو پورا ثواب ملا, پیسے دینے والے کو ڈبل ثواب ملا. خیر, یہ جو حج بدلی, کسی اور نے پیسے دیے جبکہ ہماری حیثیت نہیں, یہ حج بدلی, یہ بھی واجب ہے. یعنی اگر یہ حج کر لیا, بعد میں اپنے پاس پیسے آ بھی گئے, تب بھی آپ کے دوبارہ کبھی حج واجب نہیں ہوگا. تو حج واجب انسان کو انجام دینا ہوتا ہے زندگی میں ایک بار, چاہے وہ استطاعت کے راستے سے انجام دے, چاہے وہ بذل کے راستے سے انجام دے, کبھی دونوں مل بھی سکتے. آپ کے پاس کچھ سال حج پہ جانے کے پیسے آ گئے, سامنے سے کسی نے کہا کہ ایک حج آپ کر لیجیے, ہم پیسے دے دیں. البتہ اگر وہ کہ میرے لیے کیجیے, فلا مرحوم کے لیے کیجیے, وہ حج نیابتی, اس سے تو کبھی بھی اپنا واجب حج نہیں کرتا. نہیں, اس نے کہا ایک حج میں کروانا چاہتا ہوں, آپ اپنا حج کیجیے, یہ لیجیے 50,000, جبکہ آپ کے پاس اپنی حیثیت الگ سے حج کرنے کوئی بات, آپ وہ پیسے لے کے اس کے پیسے سے اپنا حج کر سکتے ہیں. اس لیے کہ بات وہی چل رہی ہے کہ پیسے کی وجہ سے حج واجب ہوتا ہے, لیکن اسی پیسے سے کرنا واجب نہیں. آپ کہیں اور سے بھی پیسہ لے کے حج کر سکتے ہیں. بخلاف خمس میں ایسا نہیں. آپ نے سنا ہے نا کہ خمس کبھی 20% ہوتا ہے, تو کبھی 24-25% ہوتا ہے. وہی یہ 100 روپے ہمارے پاس ہے, اس سے خمس واجب. ہم اس 100 کے نوٹ کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ جو 20 روپے خمس ہے, یہ کہیں اور سے لا کے دیں. بھائی 20 روپے اسلام کو چاہیے, وہ ہم کہیں اور سے دیتے, اس میں سے نہیں دینا چاہتے. جیسے پیسہ لگا ہے ہمارا کسی NIT یونٹ میں, یا انویسٹمنٹ میں, یا کسی ڈیفینس سیونگ اکاؤنٹ میں, کہیں 10,000 ہے, اس کا خمس دینا ہے ہمیں 2,000. اب 2,000 نکالیں گے نقصان, ہم نے کہا 2,000 ہم کہیں اور سے دے دیتے, یہ نہیں چلے. وہ جو 2,000 آپ کہیں اور سے دیتے, اگر وہ ایسا پیسہ ہے جس کا خمس آلریڈی نکلا ہوا پچھلے سالوں, تو چل جائے. وہ نیا پیسہ آیا, اس کا خمس آپ کو الگ سے دے گا. یہ 10,000 8,000 رہ جانا چاہیے. یہ 10,000 اسی صورت میں رہیں گے جب آپ تقریباً 12,400 کا خمس نکالیں. خیر, یہ تو آپ اس سے بہتر جانتے ہیں. خمس میں یہ نہیں چلتا کہ جس پیسے میں خمس, اس کی وجہ سے بھی خمس واجب ہے, اور اسی پیسے بھی خمس دینا. اگر اس سے باہر سے دینا چاہیں تو اجازت, مگر اسی شرط کے ساتھ کہ باہر والے پیسے کا خمس الگ سے دو. ہاں, اگر وہ پرانے پیسوں میں سے جو آلریڈی خمس شدہ, تو وہی بات ہوگی پھر سے. حج میں یہ مسئلہ, یہ جو چھوٹے چھوٹے کچھ مسئلے آ جاتے ہیں, کبھی آپ سمجھتے بھی ہوں گے کہ مولانا کہہ کے ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. ان میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے بطور سوال پوچھی ہوتی, اتفاق سے بنتے ہوئے موضوع ہی میں اس کا جواب مل جاتا. اب آئیے واپس, تو نماز اور روزہ
اس کا مرنے والے کے مال سے تعلق نہیں. وہ کروڑ پتی کے ارب پتی بھی پھر بھی اس کے پیسے میں سے اس کی نماز اور روزے کا خرچہ نہیں نکالا جائے, بلکہ یہ بڑے بیٹے کو انجام دینا. اچھا جس کا کوئی بیٹا ہی نہ ہو, بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو, اولاد ہی نہ ہو کوئی, مرنے والا مر گیا تب بھی اس کے مال سے نماز اور روزے کا خرچہ نہیں نکلے, بلکہ یا بڑے بیٹے کو انجام دینا ہے وہ نہیں ہے تو کسی پہ ذمہ داری نہیں. یہ نہیں کہا جائے گا ارب پتی مر گئے اور اس کے نماز روزہ اب کرانے کو تیار نہیں. اس لیے کہ بڑے بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی اور نہ ہوتے ہوئے میراث کا مال وارثوں کا حق. آپ اس کی نماز روزہ کرنے جائیں گے مرحوم کے ساتھ نیکی کریں گے, جس کا نام ہے وارثوں کے ساتھ ظلم, ان کا پیسہ آپ نے کم کر دیا. چاہے وہ کبھی بہت معمولی مرنے والا ارب پتی بھی تھا اور زندگی میں صرف ایک بجے کی نماز قضا کی تھی جو پانچ روپے لے کے کوئی پڑھنے کو دے گیا, پھر بھی وہ پانچ روپے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کے دو بیٹے ان کے ڈھائی ڈھائی روپے کا نقصان ہوا میرا, چاہے دیکھنے میں کچھ نہ لگے لیکن بہرحال اصول اصول جب اپل ٹیلی ویژن والوں کے قانون قانون بہرحال اصول اپنی جگہ ہے شریعت کا, وہ کبھی نہیں بدل سکتا. وہ روپے ایک روپے اور ایک لاکھ میں فرق نہیں پڑتا. گناہ کے عذاب میں کمی زیادتی ہو سکتی, ایک لاکھ کسی کا کھائیں اور ایک روپیہ کھائیں, عذاب میں کمی زیادتی, مگر یہ بھی مجرم وہ بھی مجرم. ہاں اگر مرنے والا وصیت کرے کہ میری نماز اور روزہ کراؤ, ان دو مسئلوں سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے. ایک حج کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں نماز بھی ایسی ہو, بلکہ نماز تو حج سے زیادہ ہے, اور ایک یہ وصیت کا جو مسئلہ مستحجی نے لکھ دیا وصیت کا. تو جس طرح وصیت مرنے والے کا ایک حق, وہ اپنے مال میں سے ایک تہائی کسی بھی جائز کام میں خرچ کر سکتا, سینما کے لیے نہیں دے سکتا, چرچ کے لیے نہیں دے سکتا, جو ہماری حکومت گانا سکھانے کی اکیڈمیز بنا رہی ہے اس کے لیے نہیں دے سکتا, لیکن ہر جائز کام میں دے سکتا. اپنی نماز اور روزہ کرانا بھی ایک جائز کام, اس میں وصیت کر سکتا. ہاں پھر یہ ہے وصیت تو اس نے کر دی کہ میری نمازیں پڑھاؤں, لیکن مرنے والے کو حق سے دیکھتے آئے گا تو جتنی نمازوں کی اس نے وصیت کی اس نے تو ساری زندگی کی وصیت کر دی, اس کا جاتا گیا. لیکن وہ جو پچاس سال کی نماز ہے اگر اس کے مال کے ایک تہائی سے ہو گئی تو پوری نمازیں ختم, پھر بڑے بیٹے بھی کچھ نہیں. اگر پچاس سال کی نمازوں کا خرچہ آ رہا ہے مثلا ایک لاکھ اور وہ چھوڑ کے گیا ہے دو لاکھ, تو دو لاکھ کا ایک تہائی چھیاسٹھ ہزار بنتا. چھیاسٹھ ہزار تک اس کی نمازیں پڑھوائیں, پچاس سال کی نماز نہیں ہو چالیس کی ہو, بچے ہوئے دس سال بڑے بیٹے کا وصیت کر کے جائے تو نماز اور روزہ اس کے مال سے ہے, وہ بھی پوری وصیت نہیں چلے گی, چیک کرنا پڑے گا. اتنی نماز اور روزہ چلے گا جتنا ایک تہائی کے اندر پورا ہو رہا ہے, ورنہ یہ بڑے بیٹے کا حق. تو ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ بڑے بیٹے کا حق, نماز اور روزہ بڑے بیٹے کا فرض, یہ اس پر واجب, اور اس کے اندر مرنے والے کے مال کو قتل نہیں دیکھا جائے گا, چاہے وہ امیر ہی کیوں نہ ہو پھر بھی نماز اور روزہ مال سے نہیں. مسئلہ نمبر دو, یہ مسئلہ صرف نماز ہی کا نہیں ہے بلکہ روزوں کا بھی. نماز کے اندر وہ نمازیں جو مرنے والے نے مجبوری میں چھوڑ, ان کے قضا تو سارے شیعہ علماء کے نزدیک بڑے بیٹے پر واجب, لیکن جو نمازیں جان بوجھ کر چھوڑی, چاہے جو میری پچھلی تقریر سے غلط فہمی ہوئی تھی اس کو بھی دور کر, چاہے وہ زبانی نماز کی اہمیت بھی مانتا تھا, ہاں ہاں ہے اہم ہے میں آج پڑھوں گا میں کل پڑھوں گا لیکن چھوڑتا گیا, یہ نمازیں ایک تو وہ ہے کہ مانتا ہی نہیں نماز کی اہمیت کو, البتہ ایسا جملہ کہے بغیر کہ کافر ہو جائے, کیونکہ اگر کافر بن کے نماز چھوڑ دی تو وہ قضا بڑے بیٹے پہ نہیں, مسلمان بیٹے پر کافر والدین کی قضا نہیں, بلکہ قضا نہیں تو چھوڑ الٹا مسئلہ تھا. اگر وہ قضا پڑھوا بھی دے تو شاید یہ گناہ ہو جائے. کافر کے لیے نیکی کا کام کروانا جائز ہے کہ جائز نہیں اگر کافر مر گئے, یہ خود ایک اہم مسئلہ ہے. صرف حج کے لیے بیٹے کو اجازت ملی, وہ ایک خاص مسئلہ,
ورنہ باقی اگر یہ خود ایک تفصیلی بحثیں چھوڑ دیں اس کو بعد میں اٹھائیں. اچھا مسئلہ بن سکتا کافر بنا ہے باپ پھر تو اس کی قضا بڑے بیٹے پہ واجب نہیں, واجب تو چھوڑ پڑھنا بھی چاہے تو اس میں اشکال بلکہ شاید حرام. کافر کے لیے آپ مغفرت کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو چھوڑ کافر تک پہنچے بغیر نماز کا مزہ پڑھاتا رہا تب بھی یہ نماز بڑے بیٹے پہ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یا نہیں مانتا بھی رہا نماز کو لیکن کبھی پڑھ کے نہیں جی نماز. یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری ہے. اس کے بارے میں یہ بات آ گئی کہ موجودہ مراجع میں سے بھی آغاز سیستانی اور روحانی کہتے ہیں ایسی نمازیں بڑے بیٹے پہ نہیں, اور گزشتہ مراجع میں بھی آغاز خمینی کہتے تھے ایسی نماز بڑے بیٹے پہ نہیں. تو خلاصہ یہ کہ آغاز خوئی سے لے کے آج تک جتنے مجتہدین کی تکلیف سے لوگ گزرے ہیں عملی نتیجہ یہ ہے کہ باپ کی صرف وہ نمازیں بیٹے پہ واجب ہے جو اس نے مجبوری میں چھوڑی, اور اسی طرح روزوں کا مسئلہ. لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑی جانے والی نماز بھی پڑھنا پڑو تو روزے بھی رکھنا پڑو. یہ ایک ہی مسئلہ ہے, بلا ایک ہے, علت ایک ہے, دلیل ایک ہے, حدیث ایک. جو نماز جو نمازیں واجب ہے وہی وہی روزے بھی واجب. یہ میں نے اس لیے کہا کہ اگر آغائے کوئی کی احتیاط واجب میں آغائے روحانی اور دیستانی کی طرف نہ آئے تو آغائے کوئی کی احتیاط واجب یہ کہ نہیں قضا ہر قضا پڑھو, احتیاط یہ کہ جان بوجھ کر قضا بھی پڑھو. تو روزوں کا بھی یہی مسئلہ ہے. اچھا ایک دوسری بات, تیسری بات, کیا صرف باپ کی قضا واجب ہے کہ باپ کی قضا بھی صرف واجب ہے؟ یہ مسئلہ بہرحال ایک ایسا اختلافی مسئلہ ہے کہ آج بھی جو زندہ مراجع ہیں ان میں اختلاف, جو ابھی حال ہی کے مرحومین ہیں ان میں بھی اختلاف. آغائے خوئی اور آغائے خمینی کے نزدیک صرف باپ کی قضا نماز واجب تھی, ماں کی قضا نماز واجب نہیں. اور نہیں تھی کا مطلب نہ بڑے بیٹے پر نہ بیٹی پر, لوگ تکے خود ہی لگا لیتے. باپ کی نماز اگر بیٹے پر ہے تو ماں کی بیٹی پہ ہونا چاہیے, ایسا کوئی اس قسم کا تصور نہیں ہے. چاہیے ماں کی قضا نماز بفتوائے آغائے خوئی اور خمینی کسی پر واجب نہیں. البتہ مستحب سب کے لیے ہے, پر مرنے والا خصوصاً ماں اگر ہے اسے بوجھ اور عذاب سے نجات دلا دے. لیکن آغائے گل پائیدانی اور آغائے عراقی کے لذیذ ماں کی قضا نماز بھی پڑھنا دے, ایک نے احتیاط واجب کہہ کر ایک نے فتوا دے. اور موجودہ مجتہدین میں سے بھی آغائے سیستانی آغائے خوئی والے نظریے کے قائل اور آغائے روحانی آغائے گل پائیدانی والے, یعنی آغائے سیستانی کے یہاں ماں کی قضا نماز واجب نہیں اور آغائے روحانی کے یہاں بنا بر احتیاط ماں کی قضا نماز بھی. ہو سکتا ہے لفظ کچھ اور ہو, کیونکہ احتیاط واجب کو کبھی تامل اور اشکال بھی کہا جاتا. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ مجتہدین کے لیے یہ لفظ بہت اہم. چاہے کوئی چیز واجب ہوئی ہے تو اقرب سے یا اظہر سے یا اقوا سے, لیکن ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں. ہمارے نزدیک کی اہمیت کرنا ہے یہ کام کے لیے کرنا ہے بس. مجتہدین آپس میں اہمیت رکھتے کہ یہ کام قرآن کی وجہ سے واجب ہے کہ حدیث کی وجہ سے واجب ہے کہ علماء کے اجماع کی وجہ سے واجب. مثلا تو آغائے روحانی کی ہم ماں کی نماز بھی باپ کی نماز سے تعمل کے ساتھ ملحق ہو, یعنی پڑھنا ہے جب تک کہ رجوع نہ کرے, لیکن رجوع کرنے کے لیے اس وقت آغائے کی ثانی موجود ہے. اچھا یہ ماں کا مسئلہ ہو گیا. پھر اس وضاحت کے ساتھ کہ اس کے بیٹی اور چھوٹے بیٹے تو آتے ہیں. اچھا ایک چوتھی بحث آگاہ گل پائیدانی کی حد تک شروع ہوئی کہ اگر بڑا بیٹا نہ ہو تو کیا پھر دوسرے بیٹوں کو ادا کرنا ہے عبادت, اور دوسرے بیٹے بھی نہ ہو تو شاید بیٹیوں کو ادا کرنا, یعنی پہلے مردوں میں سے بڑے بیٹے کو وہ نہ ہو تو دوسرے مردوں کو وہ نہ ہو تو عورتوں. وہ ایک آگاہ گل پائیدانی نے کہا تھا احتیاط یہ ہے کہ اس چیز جس کا خیال کر, لیکن نہ تو اس دور کے دیگر مراجع نے اس کو مانا تھا نہ آج کے مراجع مانا. کہتے ہیں سارا مسئلہ گھوم پھر کر صرف بڑے بیٹے کے بارے میں, وہ ہے تو مسئلہ ہے, وہ ختم ہو گیا تو مسئلہ بھی ختم ہو گیا. اب یہاں تک بات پہنچنے کے بعد بہت زیادہ وقت نکل گیا, لیکن ان لوگوں کے نزدیک جو آدھے گھنٹے کے بعد آئے, پہلے آدھے گھنٹے میں بھی بہرحال ہم نے کچھ کام کی باتیں بتائی تھی اگرچہ چار سال پہلے کی تکرار, لیکن بہرحال پھر کچھ مت ہے. یہ تو ہو گیا قضا نماز روزے کی حد تک چند باتیں. اسی حوالے سے ایک بات اور, اور وہ یہ کہ بعض اوقات کوئی شخص ایسا دیندار ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی قضا نماز اور اپنا قضا روزہ اپنی زندگی ہی میں ادا کر جاؤں، لیکن وہ جسمانی طور پہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنی قضا نمازیں یا خصوصاً قضا روزے رکھے، کیونکہ روزے ایک ایسی عبادت ہے کہ جیسے جیسے انسان بیماری میں یا بڑھاپے میں داخل ہوتا آدھا مشکل ہوتے ہیں پوجا یہ کہ قضا نمازوں میں. پھر بھی دیکھا ہے کہ بعض بزرگ حضرات جیسے جیسے زندگی کی دوسری مشغولیات سے